को हमारे रोशन कर दे इलाही आए इसमें अनवारे हदीस।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलात वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फअऊजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीजल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन प्रोग्राम अनवार हदीस में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह पाक हमें हदीस का नूर अता फरमाए और हदीस पाक ज़ौक शौक के साथ समझने और उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। इब्तदान दुरूद पाक की फ़जीलत प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अज़मत आलीशान इन्ना औलन्नासी बी यौमल क़ियामा अक्सरहुम अलैया सलातन, फरमाया क़ियामत के दिन मेरे करीब तरीन वो होगा जो मुझ पर कसरत से दुरूद भेजता होगा। अल्लाह पाक हम सब को कसरत के साथ बारगाह रिसालत में हदिया दुरूद व सलाम पेश करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सैयदी या रसूलल्लाह। मोहतरम नाज़रीन किराम, इस प्रोग्राम में हम बाकायदा एक हदीस पाक और उसकी कुछ तशरीह अर्ज करने की कोशिश करते हैं। और गुज़श्ता प्रोग्राम में आपने हदीस जिब्रील के हवाले से, जिसे उम्मुस सुन्ना भी कहा जाता है और इस्लामियात और ईमानियात की गोया के असल, उसे हदीस पाक को करार दिया गया और बड़े बड़े अजीम सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान और उनमें से वो सहाबा जिनको फुकहा सहाबा कहा जाता है उनकी तादाद है कि जिनसे हदीस पाक हदीस जिब्रील मरवी है। और हम जो मतन पेश कर रहे हैं वो हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु, मुस्लिम शरीफ में जो हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु से जो मरवी है। तो हदीस जिब्रील, जिसका कुछ खुलासा गुज़श्ता प्रोग्राम में गुज़रा, आज हदीस पाक का यहाँ से आगे जिक्र करते हैं। तो जब इन्होंने सुना तो ये सदकता कहते हैं, यानी कौला सदकता, आपने सच कहा, तो सहाबा को एक ताज्जुब हुआ कि सवाल भी खुद कर रहे हैं, तस्दीक भी खुद कर रहे हैं। तो आम तौर पे सवाल करने वाला जवाब लेता है, तस्दीक नहीं करता, लेकिन ये तस्दीक भी खुद कर रहे हैं। अगला सवाल इन्होंने कर दिया, कौल फअखबिरनी अनिल एहसान, मुझे एहसान के बारे में बताएं, एहसान एक नेकी का दर्जा है, मुझे इस चीज़ के बारे में आप खबर दीजिए। तो रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंतअबुदल्लाह कअन्नक तरा फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक, कहा कि तुम अल्लाह की इबादत इस तरह करो जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो, जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो। फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक, और अगर तुम्हारी ये कैफियत नहीं तो फिर ये तो यकीन बना लो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। तो यहाँ पर एक दर्जा एहसान का वो बयान किया और इसको उलमाए कराम ने एक तशबीह के तौर पर वो बयान फरमाया है कि तुम ये गुमान करो, अगर तुम्हारी ये कैफियत हो जाए कि तुम अल्लाह को देख रहे हो तो फिर तुम्हारी इबादत का क्या आलम होगा। बिला तशबीह यहाँ पर ये बयान करना कि अब दुनिया के अंदर कोई बहुत बड़ा किसी का कोई उस्ताद है, कोई पीर है या कोई बहुत बड़ा लीडर है, अलगर्ज के किसी बादशाह के सामने खड़ो, तो आदमी की कैफियत क्या होगी उस वक्त? वो अपने बारे में एक खौफ, दीगर सब चीज़ें, और क्या कैफियत उसके हुलिये की, लिबास की, उसके अपनी हुलिये की, कि वो किस अंदाज से वहाँ पे वो खड़ा होगा। कोई अपने बॉस के पास भी जाता है तो मोबाइल को भी साइलेंट करता होगा, फिर और एहतमाम करके फिर जाता हो। बिला तशबी अर्ज का कि यानी एक खौफ वाली जो कैफियत होती है, तो यहाँ तो आदमी अल्लाह की बारगाह में, वो जो सारे जहानों को पालने वाला खालिक है, मालिक है, कादिर है, समीउ और बसीर है, उसकी बारगाह में खड़े होना, तो फिर कैसे खड़ा होना है? ये इरशाद फरमा दिया कि फिर तुम्हारी ये कैफियत, तो तुम गोया कि अल्लाह को देख रहे हो, अगर ये कैफियत नहीं तो ये तो यकीन हो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है, ये यकीन यानी मुस्तहज़र भी हो, तुम इसको जहन में रख कर इबादत करो। तो जब ये कैफियत आदमी की बनेगी कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, تو پھر کئی اعتبار سے وہ بہتری کی طرف آئے گا۔ نماز میں پانچ وقت اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، یہ تصور بنے گا، تو مسجد سے باہر بھی جائے گا تو یہ تصور اس کا رہے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور جس آدمی کا یہ تصور رہتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو پھر وہ گناہ کے کاموں کے قریب نہیں جائے گا، پھر وہ نافرمانیوں کے کام کی طرف نہیں جائے گا۔ وہ تجارت کر رہا ہو یا کہیں اور ہو، وہاں اس کو یہی ذہن بھر کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس کی ایک کیفیت وہ خوف والی پیدا ہوگی اور ہونی چاہیے، کیونکہ نماز خود ایسا عمل ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز خود یہ بری باتوں سے اور فحش کاموں سے، برائیوں سے نماز روکتی ہے۔ اب اگر کسی کو نہیں روک رہی یا کوئی آدمی نہیں رک رہا نماز پڑھنے کے باوجود، تو وہ اپنی نماز کی درستگی کرے، نماز کو چھوڑے نہیں، یہ نماز ایک نہ ایک دن اسے برائی سے لازمی روک دے، نماز بھی پڑھتے رہے۔ اور یہ خوف اور خشیت والی کیفیت کے ساتھ کو اللہ کا دیدار زندگی میں کسی کے لیے یاد رکھیں، جاگتے ہوئے، یہ کسی کو مخلوق میں سے نہیں ملا سوائے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ انہوں نے اللہ پاک کا دیدار کیا ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے یہ دیدار نہیں ہے، اور نہ فرشتوں کے لیے، نہ انبیاء کے لیے، نہ کسی اور کے لیے۔ خواب میں اولیاء کے لیے بیان کیا گیا انہوں نے دیدار کیا ہے، وہ جلوہ دیکھا ہے، لیکن جاگتے ہوئے زندگی میں، بیداری کے عالم میں، یہ کسی کے لیے دیدار الہی نہیں ہے، یہ صرف اور صرف خاصا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اب آگے جا کر یعنی قیامت کے دن اور پھر جنت کے بارے میں بیان کیا، وہاں اللہ پاک کا دیدار ہوگا، وہ کیسے ہوگا، کس کیفیت کے ساتھ ہوگا، تو وہ جب علماء لکھتے ہیں جب جنت میں جائیں گے پھر انشاءاللہ وہ بھی بتائیں گے۔ تو آدمی یہ تصور بنا کر اس خوف اور خشیت کے عالم میں یہ نماز ادا کرے، تو یہ ایک مرتبہ احسان جو عبادت والا ہے اس پر گویا کہ فائز ہوگا۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری اعتبار سے بھی، یعنی خشوع خضوع کسے کہتے ہیں، ظاہری اعتبار سے اور نماز کے آداب کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے جامع طریقے سے آدمی نماز کو ادا کرے، نہ ایسا لباس پہنے کہ وہ لباس پہن کر کسی بڑے آدمی کے پاس، بعض وقت بالکل ایسے کام کاج کے گھٹیا قسم کے لباس یا عجیب سی کیفیت ہو کہ بندہ کسی بڑے آدمی کے سامنے یا کسی دعوت میں ایسے لباس پہن کے نہ جا سکے، وہ پہن کے نماز پڑھ رہے ہوتے۔ حالانکہ ہمیں حکم ہے دین کا کہ نماز کے لیے بھی زینت اختیار کرو، تو ایسے لباس اور ایسی وضع قطع کے اندر کہ جس میں ہم عام لوگ اور کوئی خاص اور بڑے لوگوں کے پاس نہ پسند کریں، تو اللہ کی بارگاہ میں کیسے کھڑا ہونا پسند کرتے، وہاں بھی لباس اچھا ہو، ستھرا ہو، اور ایسا ہو کہ عزت والا لباس ہے وہ اسے کہا جا سکے۔ تو نماز کے ظاہری آداب بھی پورے ہوں، اور باطنی طریقے سے مراد یہ ہے کہ دل کے ساتھ وہ راغب ہو اس نماز کی طرف، کیونکہ جب آدمی نماز سے توجہ ہٹاتا ہے تو اس وقت منادی بھی ایک اسے ندا دیتا ہے، گویا کہ کہا جاتا ہے کہ اس کی توجہ کس طرف چلے گی، اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہے، یہاں تک کہ وہ رحمت بھی اس سے منہ پھیر لیتی ہے۔ لہذا آدمی دل سے بھی نماز کے اندر وہ حاضر رہے، اور ظاہری طور پر بھی اپنے لباس کے اعتبار سے بھی اچھائی کے ساتھ، بہتری کے ساتھ، اور دل کے اعتبار سے بھی حاضر رہنا، اور نماز کو اس کے آداب اور شرائط کے ساتھ ادا کرنا، یہ خشوع اور خضوع کہلاتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، تو یہ مرتبہ احسان کا سوال کرنے کے بعد آگے سوال ہوا، فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَ، کہ آپ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، کہ جس سے سوال پوچھا گیا ہے وہ سائل سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، زیادہ نہیں جانتا، یعنی اتنا تو آپ کو ہی پتہ ہے، اور یہ نگاہ نبوت تو پہچان چکی تھی پہلے ہی کہ یہ جبریل ہیں جو ایک انسانی صورت کے اندر آئے۔ کہا کہ یہ تو سوال کرنے والے کو ہی پتہ ہے جس سے سوال کیا گیا۔ اچھا، جب یہ بات ہوئی تو جبریل نے آگے سوال کر دیا، فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَتِهَا، اور بعد روایت میں اَشْرَاتِهَا، کہ آپ ہمیں خبر دیجئے اس کی نشانیوں کے بارے میں، اس کی علامات کے بارے میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو یہ دیکھے گا کہ لونڈی اپنے مالک کو جنے گی اور یہ بھی تو دیکھے گا کہ ننگے پاؤں والے، ننگے بدن والے، عام فقیر بکریوں کو چرانے والے بڑے بڑے محلات کے اندر فخر کریں، یہ قیامت کی نشانی. اس حدیث میں تو یہ دو چیزیں بیان کی، اور کئی ایسی حدیث ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکثرت قیامت کی نشانیوں کو بیان کیا کہ قیامت کی کیا کیا نشانیاں اور علامات ہیں. یہاں دو طرح کی باتیں ہم نے سمجھنے کی کوشش کرنی کہ آپ سے قیامت کا سوال ہوا، آپ نے کہا کہ جو سوال کر رہا ہے وہ بھی اس کے بارے میں جانتا ہے، جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا، مطلب اتنا علم آپ کو بھی. تو بعض لوگوں کو اس سے شبہ ہوتا کہ آپ کہتے ہیں قیامت کا حضور کو علم نہیں ہے، تو جب علم نہیں ہے تو اس کا مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا علم نہیں. یہ بات اس سے نتیجہ نکالنا یہ غلط ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے علم نہیں ہے، بلکہ یہ فرمایا ہے کہ جتنا مجھے علم ہے اتنا آپ کو بھی ہے. اور کبھی کسی چیز پر مخفی رکھنا ہو، حکمت کے تحت اس چیز کو واضح نہ کرنا ہو، ابھی اس چیز کو بیان نہ کرنا ہو، یہ علم نہ ہونے کی دلیل نہیں ہوتا. کئی علماء، کئی بڑے بڑے اکابرین، مفتین اکرام، کئی مرتبہ کئی ایسے سوال ہوتے ہیں وہ اس وقت کسی حکمت کے تحت اس کا جواب نہیں دینا چاہتے اور نہیں دیتے. ایسے کئی اساتذہ اپنے شاگردوں کو کئی چیزوں کا جواب نہیں دیتے. جو درس و تعلم سے تعلق رکھنے والے، مدارس کی زندگی گزارنے والے، ان سب کو پتہ ہے یہ انداز، سب کو پتہ ہے. تو یہاں پر علم کا نہ ہونا، عدم علم ہونا یہ دلیل نہیں ہے کسی چیز کا جواب نہ دینا، بلکہ وہ حکمت کے تحت آپ نے اس کو پوشیدہ رکھا. کیونکہ اگر چیز کا علم نہیں ہے تو پھر نشانیاں کیسے پوچھی جا سکتی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نشانیاں تو بتائیں. اس حدیث میں بتایا، اور بھی کتنی حدیثیں جس میں قیامت کی نشانیوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، قیامت کی نشانیوں کو بیان فرمایا. تو یہاں پر تو اس سے پتہ چلا کہ نشانیاں پتہ ہیں تو قیامت کا بھی پتہ ہے، اور پھر اس سے بڑھ کر کیا ہو علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ نشانیاں بھی بتائیں. اچھا، آپ علیہ السلام نے مہینہ بھی بتایا محرم، آپ علیہ السلام نے دن بھی بتایا جمعہ، آپ علیہ السلام نے تاریخ بھی بتائی 10 محرم. اتنی چیزوں کو بیان کر دیا، ایک چیز آپ نے بیان نہیں کی کہ وہ سن کون سا ہوگا، سال کون سا ہوگا. یہ اس وجہ سے حکمت کے پیش نظر کہ اگر یہ بھی بیان کر دیا جاتا تو لوگ کہتے ہیں آپ قیامت تو بہت دور ہے، اب جو کچھ مرضی کرنا کرو. عمل میں کوتاہی، کمی. اور قرآن میں اللہ نے جو یہ ارشاد فرما دیا ہے قیامت اچانک آئے گی، تو اب اگر حضور علیہ السلام اسے بیان کر دیتے تو پھر یہ فرمان یہ کس طرف؟ تو اس حکمت کے پیش نظر آپ علیہ السلام نے قیامت کے بارے میں یہ نہیں بتایا، بلکہ ان کی نشانیوں کے بارے میں بتایا. ہمارا یہ عقیدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے کہ اللہ پاک نے ان کو علم عطا فرمایا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، آپ جو نہیں جانتے تھے اللہ نے آپ کو علم دے دیا، وہ عطا فرما دیا، غیب کی خبریں آپ کی طرف وحی فرما دی گئی. تو آپ اللہ کے بتائے ہوئے سے آپ یہ جانتے قیامت کب قائم ہونی. اس لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کا دن بھی بتا دیا، محرم کا مہینہ بھی بتا دیا، 10 محرم کی تاریخ بھی بتا دی، اور جگہ بھی بتا دی، شام میں وہ جگہ بھی بتا دی، لیکن صرف سال نہیں بتایا کہ کس سال میں. اور وہ حکمت یہی تھی جو میں نے ابھی عرض کیا ہے. تو قیامت کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، آپ نے پھر آگے ان کی نشانیوں کو بھی بیان فرما دیا. آگے مزید بھی کچھ نشانیاں عرض کرتا ہوں، لیکن اس سے حدیث کا متن مکمل کرتے ہیں. ثم انطلق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ آدمی چلا گیا. فلبست ملیجا، میں تھوڑی دیر رکا. ثم قال لی، مجھے حضور علیہ السلام نے کہا، یا عمر اتدری من السائل، اے عمر جانتے ہو یہ پوچھنے والا کون ہے، سائل کون ہے؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم، میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. یہ صحابہ کا انداز تھا، حالانکہ کہہ رہے ہیں شروع کے اندر کہ وہ ایسا شخص آیا جس کو ہم پہچانتے بھی نہیں، سفر کے آثار نہیں ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ یہ کہ حضور جانتے ہیں. ہم اگرچہ نہیں پہچانتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہچانتے اسے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ، یہ جبریل ہیں جو تمہارے پاس آئیں، تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے ہیں، دین سکھانے کے لیے۔ اب یہاں پر یہ بات کہ دین کیسے سکھایا، جبریل نے سکھایا یا حضور علیہ السلام نے سکھایا؟ دین تو حضور علیہ السلام نے سکھایا، لیکن یہاں جبریل کی طرف نسبت کی، وجہ کے سبب وہ بنے، کیونکہ سوال انہوں نے کیا، پوچھا انہوں نے، جو جو وہ پوچھتے گئے حضور علیہ السلام جواب دیتے گئے، وہ دین کا علم تمہارے تک پہنچا، تو اس کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر فرما دی کہ وہ جبریل تھے جو تمہارے پاس آئے، یعلمکم دینکم، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے۔ یہاں علماء نے ایک نقطہ یہ بھی بیان کیا کہ جبریل امین علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کئی ہزار بار آئے، دیگر انبیاء کے پاس آپ، کسی کے پاس 100 بار، کسی کے پاس 50 بار، کسی کے پاس کچھ تعداد میں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 24,000 بار جبریل امین حاضر ہوئے، 24,000۔ آپ اعلان نبوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک، یہ سال نکالیں تو 23 سال بنتے، 23 سال یہ بنتے ہیں، لیکن جبریل 24,000 بار آ گئے، یعنی ہر سال 1,000 سے زائد بار رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بے لکھائے یار۔ ان کو چین آ جاتا اگر یوں نہ آتے بار بار جبریل سدرا چھوڑ کر، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جبریل اتنی بار آئے۔ اور یہ بھی علماء نے بیان کیا کہ یہاں حضور علیہ السلام نے فرمایا یعلمکم دینکم، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے، تو جیسے احکامات سکھائے، وہاں بیٹھنے کا طریقہ، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل اور مجلس کا ادب یہ بھی سکھا کر گئے کہ گویا کہ تشہد میں بیٹھ گئے کہ حتی جلس الی النبی فاسند رکبتی الی رکبتی ووضع کفی علی فخذی، کہ انہوں نے اس طرح بیٹھے جیسے ہم التحیات میں بیٹھتے ہیں، تو اپنے ہاتھوں کو اپنی رانوں پہ رکھا، ایسے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل امین وہ بیٹھے۔ تو جیسے ظاہری احکامات سوال کر کے وہ سکھا کر گئے، بیٹھ کر بھی بارگاہ رسالت میں بیٹھنے کا ادب اور طریقہ بھی جبریل امین علیہ السلام وہ سکھا کر گئے۔ اور یہ بہت بڑا ایک عمل ہے کہ بارگاہ رسالت میں تعظیم، حضور اسلام کی مجلس میں بیٹھنے کے آداب، یہ تو قرآن بیان فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازیں بلند نہ کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہو سکتی، ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، اور ان کو ایسے نہ بلاؤ جیسے آپ ایک دوسرے کو آواز دے کر بلاتے ہو، ایسے بھی نہیں بلاؤ، اگر یہ غلطی ہو گئی، خدا نہ خواستہ کس سے یہ معاملہ ہو گیا، ان تحبط اعمالكم، تمہارے عمل تباہ ہو جائے گا اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ اور اللہ نے ان لوگوں کی تعریف بیان کی ہے، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، فرمایا وہ جو اپنی آوازوں کو کم کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر، اپنی آوازیں آہستہ سرگوشی جیسے کر رہے ہیں، کہا یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے منتخب فرما لیا، تقوی کے لیے منتخب فرما لیا، ان کے لیے مغفرت بھی ہے، ان کے لیے رزق بھی ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھنے کے آداب تو خود اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرما لیا۔ اس حدیث کے ساتھ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک اور بھی نقطہ بیان کیا ہے، اور بہت ہی پیارا نقطہ بیان کیا۔ آپ کہتے ہیں کہ فرشتے نوری ہیں، ان کو کھانے پینے کی، ان کو اس طرح کی چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں، حاجت نہیں، اور لیکن کہا یہ نوری ہونے کے باوجود جبریل امین بشری حالت میں عام لوگوں کی کیفیت میں آتے ہیں حضور علیہ السلام سے، اس طرح بھی آئے اور اس حدیث میں ایسے ہی آئے عام انسانوں کی صورت میں، تو کہا جو نور کے لوازمات ہیں اب وہ نہیں، اب بشری تقاضوں کے مطابق آئے مجلس میں پھلانگتے ہوئے، راستہ لیتے ہوئے آگے تک پہنچے۔ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا اور پھر فرمایا ان کے لیے راستہ کھولو، ان کو میرے قریب آنے دو، ان کو میرے قریب آنے دو، اور اس پہ بھی صحابہ کو تعجب تھا کہ ہماری تو یہ پہچان میں بھی بندہ نہیں آ رہا، لیکن حضور علیہ السلام فرما رہے اسے میرے قریب بھیجو، تو قریب بٹھایا. تو کہا نوری فرشتہ بشری حالت میں آ سکتا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو یہ ایک عقیدے کے طور پر بیان کیا کہ حضور علیہ السلام کے نور بشر کا جو عقیدہ ہے. یہ بات کہتے ہیں کہ آپ نور کہیں تو اس کا مطلب بشر نہیں ہے، اور بشر کہیں تو پھر کہیں نور نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ بشری کیفیت میں جلوہ گر ہونا تو اس سے نور نہ کہا جا سکے، نور اس سے بالکل منقطع ہو جائے گا، یہ غلط ہے. جبریل نوری اللہ کے فرشتے ہیں اور سردار ہیں ان تمام نوریوں کے، مگر بشر کی کیفیت کے اندر وہ مجلس میں ہے. تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا عقیدہ ایمان، آپ بشر ہیں، بشر بھی عام نہیں بلکہ سید البشر. بشروں میں سب سے افضل کیٹیگری انبیاء اور رسولوں کی ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام انبیاء اور رسولوں سے بھی افضل ہیں، سید البشر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہیں. اپنی حقیقت کے اعتبار سے آپ نور ہیں، اور دنیا میں تشریف لانے کے اعتبار سے بشر ہیں. بشریت والی کیفیات کا غلبہ اکثر رہا، اور کبھی نوری جلوے بھی ہوتے تھے، اور یہ نور باقاعدہ دیکھا ہی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ کو تعالیٰ عنہ نے، کہ آپ کے چہرے مبارک سے نور نکلا اور کمرہ پورا روشن ہو گیا، ان کو گم شدہ سوئی بھی ان کو مل جاتی ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ نوری کیفیت کا وہ جلوہ ہے. تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بشر بھی ہیں، اور ہمارا عقیدہ ان کے بارے میں نور بھی ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں بھی قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، آپ تفسیر کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجئے، چاہے تفسیر جلالین ہو، روح المعانی ہو، آپ دیکھیے علماء تفسیر کیا بیان کر رہے ہیں. اس نور کی تشریح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کی ہے. کس سے مراد ہے؟ نور الانوار ہیں، جو سارے نوروں کا نور ہیں، وہ نبی المختار ہیں. علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی یہ تفسیر میں کلمات لکھے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو مراد لیا اس نور سے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نور، نور حسی بھی ہیں اور نور معنوی بھی ہیں. نور حسی آپ کے وجود مبارک سے نور، آپ کے چہرے سے نور. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. ہم یہ عقیدہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. اور آپ نور معنوی بھی، نور معنوی یعنی آپ جو نور ہدایت دینے تشریف لے کر آئے، آپ آئیں نور ہدایت کے لیے، تو وہ ہدایت کا نور بھی آپ نے دور دور تک پہنچا دیا، یہاں تک کہ دلوں کی تاریکیاں اور دلوں کے اندر جو کفر کی غلاظتیں تھیں، وہ شرک اور کفر کی غلاظتوں کو آپ نے دور کیا، ان تاریک اور اندھیروں کو آپ نے دور کیا، اور ان سینوں کے اندر ایمان کا نور آپ نے داخل فرما دیا. تو آپ نور حسی بھی ہیں اور نور معنوی بھی ہیں. اللہ پاک ہم سب کو حدیث رسول کی برکات سے مالا مال فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
دل کو ہمارے روشن کر دے الہی آئے.